احمده حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على اشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى كما ورد في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين محترم حاضرین اس وقت آپ کے سامنے تقویٰ کے موضوع پر انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی رکھی جائے گی. اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت قرآن حکیم کی آیات سے تقویٰ کا گلدستہ مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے, وہ آیات جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقویٰ کی اہمیت, تقویٰ کا مفہوم, تقویٰ کے ثمرات, اس کے برکات کو بیان فرمایا ہے, اور کہیے کہ ایک بندے مومن اس کی زندگی میں تقویٰ کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہونی چاہیے, اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام ازلی و ابدی قرآن حکیم میں جس وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس سے کچھ اقتباس, اس سے کچھ سمیٹتے ہوئے ان کرنوں کو یہاں رکھنا مقصود ہے, تاکہ ہمارے سامنے قرآن حکیم کا یہ پہلو کہ ایک موضوع کو وہ کس طرح سے برتتا ہے, کس طرح سے ایک ہی موضوع پر مختلف آیات میں وہ روشنی ڈالتا ہے, یہ بھی آ سکے. جو کہ قرآن حکیم کا اپنا دعویٰ ہے کہ تصریف آیات کے ذریعے سے, یعنی ایک ہی موضوع کو مختلف انداز میں بارہا بیان کرتے ہوئے اپنی قاری کے لیے واضح کرتا ہے, یہ بات بھی سامنے آ سکے. اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے مطالعے کا ایک جدید اسلوب ہے, اس اعتبار سے جدید کہ آج توجہ زیادہ اس جانب ہوئی ہے. ویسے دیکھا جائے تو ہمارے قدیم علماء وہ بھی اسے بیان کرتے رہے تھے, اس طرز کو اختیار کرتے رہے تھے جسے آج کی دنیا میں تھیمیٹک سٹڈی کہتے ہیں, یعنی مختلف تھیمز کو, قرآن حکیم کے مختلف موضوعات کو لے کر اس پر گفتگو کو مرتب کرنا اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت کو سامنے رکھنا. چنانچہ ہمارے اسلاف میں سے بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کہ موضوعاتی تفاسیر لکھی ہیں, بعض کا ذوق فقہی تھا تو انہوں نے فقہ پر, فقہی احکام پر مبنی آیات ان کی علیحدہ سے تفسیر مرتب کر دی, جیسے کہ احکام القرآن امام جساس کی بہت معروف ہے, اسی طرح سے دیگر. بعض کا ذوق یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں جہاد پر مبنی, یعنی جہاد کے وضاحت پر مبنی آیات آئی ہیں انہیں یکجا کر دیا جائے, تو یہ ایک اپنی جگہ موضوع تھا کام کرنے کا. اسی طرح سے تصوف و احسان, سلوک, اس کے مراحل, اس کے تقاضے, ان کو علیحدہ سے بیان کیا گیا قرآن کی آیات کو لیتے ہوئے. کسی نے سیرت پر کام کیا اور قرآن حکیم کو سیرت کے ساتھ جوڑتے ہوئے واضح کیا. اسے آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے تھیمیٹک سٹڈی, یعنی موضوعاتی اعتبار سے قرآن حکیم کا مطالعہ, اور بہت عمدہ کتابیں بھی اس عنوان سے لکھی ہیں لوگوں نے جس میں کہ قرآن حکیم کی علیحدہ علیحدہ موضوعات کو لیا گیا اور اس پر جہاں جہاں آیات واقع ہوئی ہیں اس موضوع سے متعلق انہیں یکجا کر پڑھا گیا تاکہ یہ موضوع نکھر کر سامنے آ جائے. اور اگر کچھ مشق کر آپ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو سوار کرنے کے لیے اور قرآن فہمی کی جانب آگے بڑھنے کے لیے اس طرز کو اختیار کریں تو یقیناً کچھ عرصے میں قرآن حکیم کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق قائم ہو جائے گا. قرآن حکیم پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو موضوع فلانی مقام پر اس طرح بیان کیا گیا تھا, اس مقام پر اس طرح بیان کیا گیا, چنانچہ یہ چیزیں مل کر فہم قرآن میں مبید و معاون ہو جاتی ہیں. اسی طرز پر انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے تقویٰ کی اہمیت, اس کے تقاضے, اس کا مفہوم, اس کے ذرائع اور پھر اس کے ثمرات, جو کچھ کہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں, انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ مختصرا گفتگو کی جائے گی, وقت محدود ہوا کرتا ہے خطبہ جمعہ میں. لفظ تقویٰ بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کے معنی ہے بچنے کے, چنانچہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا. تو کیا دعا کرتے ہیں؟
کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہاں پر بچنے کا مفہوم جو داخل ہو رہا ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صرف وہ جو کہ ڈرنے کے مفہوم کے ساتھ اسے خاص کر دیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر کسی شے سے بچنا. اور انسان کی یہ روش کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کی تمام نافرمانی اور اس کی معصیت کے تمام کاٹے اس سے اپنے دامن کو بچا لے، یہ بنیادی مفہوم ہے جو لفظ تقویٰ کے اندر پایا جاتا ہے. اور ڈر کا مفہوم کیسے داخل ہوا؟ کہ انسان یا تو بچتا ہے کسی سے ڈر کی بنیاد پر یا کسی سے محبت کی بنیاد پر، اور چونکہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کسی نہ کسی خوف کی بنیاد پر بچتی ہے نافرمانی سے، چنانچہ آگ کا خوف اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو جہنم جس کا تذکرہ کیا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے، قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ اسے واضح کیا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچ جانا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ بچنا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور یہ واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر سورہ بقرہ کے آغاز میں لے کر آئے ہیں. الفاظ آتے ہیں کہ سال عمر عبی بن کعب، حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب سے سوال کیا. یہ عبی بن کعب صحابہ اکرام میں بڑے ممتاز تھے اپنے علم دین کے اعتبار سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرما رہے ہیں، اور دیکھیے صحابہ اکرام کے درمیان کیا موضوعات ہوا کرتے تھے گفتگو کے. آج مذاکرے، ٹاک شوز، اس کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ اس خالص مادہ پرستانہ نقطۂ نگاہ سے مرتب ہونے والی گفتگو ہوتی ہے، جبکہ صحابہ اکرام کے اصل موضوعات یہ تھے. ان کا اصل مسئلہ آخرت تھا، ان کا اصل مسئلہ دین کے اعتبار سے آخرت میں کامیاب ہو جانا، یہ ان کا موضوع تھا. چنانچہ انہیں سوال کیا حضرت عبی بن کعب سے، ارے تقویٰ کے بارے میں، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، فقال له ما سلک کا طریقاً ذا شوکت، کیا آپ کا کبھی گزر ہوا ایسے راستے سے جس میں کانٹے ہوں، یعنی خاردار جھاڑیاں ہوں دونوں جانب، اور ایسی کسی پگڈنڈی سے آپ کا گزرنا ہوا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ حضرت عمر نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، ایسے ہی ہوا. انہوں نے فرمایا کہ فما عملتا، تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں، یعنی ایسے راستے سے گزرنے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا؟ فرمایا، شمرتو وجتہدتو، میں اپنے کپڑوں کو خوب سمیٹ لیتا ہوں اور خوب اہتمام کرتا ہوں اس بات کا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن سے نہ اٹک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھینٹ آلائش کی، گندگی کی میرے کپڑوں کو لگ جائے، اس بات کا میں اہتمام کرتا ہوں. حضرت عبی نے فرمایا، فذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت تشبیہ قائم فرمائی تقویٰ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، کہ اصل میں بندہ مومن دنیا میں، دنیا کیا ہے؟ اسے اللہ نے مزین کر دیا ہے، ہر جانب اس طرح سے زیب و زینت کا سامان فراہم کر دیا کہ انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو ایک طرف کر دیتا ہے، جائز و ناجائز کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. اللہ نے جو کچھ اسے دنیا میں برتنے کے لیے دیا ہے اس سے زیادہ کی تمنا کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح سے آپس میں نفسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتا ہے انسان. تقویٰ کیا ہے؟ اس زندگی کو ایسے گزارنا کہ ان تمام آلائشوں سے، چاہے وہ گندگی شرک اور بت پرستی کی ہو، چاہے وہ گندگی معصیت اور نافرمانی کی ہو، چاہے وہ توہمات اور بدعت پر مبنی معصیت اور نافرمانی ہو، چاہے وہ نفس کی خواہشات پر مبنی دائیات ہوں، اور چاہے وہ کسی اور کی خواہشات ہوں جس کو پورا کرنے کے لیے انسان شریعت کی حدود کو پھلانگ رہا ہو، ایسے تمام امور سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس صراط مستقیم پر جس کی ہدایت، جس کی طلب اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہر روز نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہیں. اس دنیا کو اللہ نے مزین کیا ہے اس آزمائش کے لیے کہ دیکھے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ نے موت و حیات کو تخلیق فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. سورہ کہف میں اس حقیقت کو مزید کھولا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود مزین کر دیا اس دنیا کو، اور پھر اس کے بعد ہم ہی ہیں جو کہ اسے بنا دیں گے بالکل چورا چورا، ریزہ ریزہ، سب کچھ زیب و زینت اس کا ختم ہو جائے گا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے پروانہ ادھر آتا ہے دیکھیں گے. اب کس جانب انسان راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے؟ تو تقویٰ کیا ہے؟ اس صراط مستقیم پر انسان ایسے زندگی گزار جائے کہ دائیں بائیں کے جتنے غلط راستے ہیں، معصیت کے جتنے کانٹے ہیں، ان سب سے اپنے دامن کو سمیٹ لے. یہ بچنے کی روش، بچ بچ کر چلنا، ایک کیفیت کا نام ہے. تقویٰ کسی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے، ظاہری لباس کا نام نہیں ہے، کیسے داڑھی کے طول سے اور سر پر ٹوپی سے اور پاجامے کی اونچائی سے ناپا جا سکتا ہوں. ہاں یہ سارے مظاہر ہیں تدین کے. تقوی دل میں ہوگا تو یہ سب کچھ ظاہر ہوگا. انسان متدین زندگی گزارے گا. انسان کے شب و روز وہ شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے. مگر تقوی جس کیفیت کا نام ہے وہ اصل میں جڑ رکھتی ہے اپنے دل کے اندر. چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے قلب مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہوا کرتا ہے. تقوی کا اصل میں محل مقام اور اس کی جڑیں وہ دل میں ہوا کرتی ہیں. ہاں اس کی شاخیں ہیں جو پھر اعمال سے نکلتی ہیں. جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کی زبان بھی اچھے الفاظ کہے گی. جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کا ذہن اچھا سوچے گا. جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کے ہاتھ جائز کام کریں گے. اور جس کے دل میں تقوی ہوگا اس کے ہاتھ پیر تمام اعضاء و جوارح شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے. اس کا لباس بھی تقوی والا ہوگا. چنانچہ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ اصل میں تقوی ایک کیفیت کا نام ہے. ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم, اے نوع انسانی, اے بنی آدم, قد انزلنا علیکم لباسن, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے, یواری سواتکم وریشا, یہ تمہارے قابل پوشیدہ یعنی چھپانے کے قابل اعضاء کو چھپانے کا بھی ذریعہ ہے, اور اسی طرح سے تمہیں یہ حفاظت کا بھی ذریعہ بنتا ہے, زیب و زینت کا بھی ذریعہ بنتا ہے. وہ لباس التقوی ذلک خیر, ہاں لباس تقوی وہ کیفیت کے انسان متقی ہو, اس کے شب و روز تقوی میں ڈھلے ہوئے ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے. اپنے لباس ہی سے صرف تقوی کا اظہار نہ کرے بلکہ اس کے اصل کیفیت, اس کے شب و روز, اس کا ماحول وہ تقوی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو, یہ ہے جو کہ مطلوب شے ہے. یعنی خوف آخرت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے, جس میں کہ ہر حلال و حرام کا لحاظ کیا جاتا ہے, یہ ہے اصل میں تقوی پر مبنی زندگی. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تقوی کیسے ہم سے کیا کچھ مانگتا ہے, ہماری زندگیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم سے کیا چاہتا ہے, ایسے مختلف سطحوں پر انشاءاللہ سمجھیں گے. سب سے پہلے کردار کی سطح پر تقوی ہم سے کیا چاہتا ہے. ارشاد ہوتا ہے سورہ زاریات میں ان المتقین فی جنات و عیون, متقی افراد تقوی والے, اب ان کے اوصاف قرآن حکیم نے ذکر فرمائے ہیں تاکہ وہ شخص جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہو وہ ان جیسی زندگی گزارے, یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے. ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون, متقی افراد جنات میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے, اور نہریں چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں رکھی ہوں گی. اور مزید ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کے بعد فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اوقات میں کم ہی سوتے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی سرگوشیوں میں, نماز میں, اس کی عبادت میں, اس کی بندگی میں خوب اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. بندگی کا وش اسے اپنی مجسم عبادات سے پروان چڑھاتے ہیں. وہ بالاسحار ہم یستغفرون, اور سحر کے اوقات میں وہ آخری لمحات رات کے, اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. نیک اعمال کے کرنے کے باوجود اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرتے بلکہ اللہ سے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال میں محروموں کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے حق موجود ہے. یعنی مال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقاضے متعین فرمائے اسے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ آل عمران میں تو اس مضمون کو انتہاؤں پر پہنچا دیا گیا. چنانچہ تفسیر قرطبی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو انسانی سے جو مطالبہ کیا اس میں سب سے گاڑا مطالبہ یہ آیت ہے, اور اس میں جو مطالبہ یہ انتہائی سخت بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ جتنا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا ترجمہ اختیار کیا جائے, اس کا تقوی اختیار کیا جائے. یعنی ایک ہے تقوی کا حق اور ایک ہے اللہ کا حق. بہت شدید مطالبہ تھا, بہت سخت مطالبہ تھا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو, تم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو, اللہ کے سامنے جھکتے ہو, اللہ کی مان کر چلنے والے ہو, اس کے علاوہ کسی اور حال میں تمہیں موت نہ آنے پائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ احکامات قرآنی کو سنتے تھے عمل کرنے کی نیت سے. جب کوئی حکم سامنے آتا تھا تو کوشش یہ ہوتی تھی اس پر عمل کیسے کریں. جب یہ مطالبہ سامنے آیا تو وہ پریشان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے کون ہے جو تقوی کا ویسا حق ادا کر سکے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے, یعنی جتنا کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے. کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ لغزش ہو ہی جاتی ہے, تو کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے لیے اور بتاتے ہوئے کہ تمہیں اللہ نے کس بات کا ذمہ دار بنایا ہے یہ آیات نازل کر دی کہ فتق اللہ مستطاعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر تقوی اختیار کرنے کی استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, بوجھ نہیں ڈالتا اس پر مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کی استطاعت میں ہوتا ہے. اور استطاعت کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے فرض کر دیا, واجب کر دیا, یہ سب کچھ ہماری استطاعت میں. یہ انسان کا المیہ ہے کہ اپنے نفس کو بہت مارجن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میری استطاعت سے باہر ہے. نہیں, جو کچھ اللہ نے ہم پر لازم کر دیا ہے وہ ہماری استطاعت میں. اللہ یعلم من خلق, کیا وہ نہ جانے جس نے تخلیق کیا ہے؟ اور جو کچھ اللہ نے حرام کر دیا, ناجائز کر دیا, وہ سب کچھ وہ ہے جس سے بچنا ہماری استطاعت میں. تو استطاعت کیا ہے؟ اس سے آگے کے مراحل کو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھے. کیا ہوگا؟ آگے بڑھنے کی روش پیدا ہوگی اور دنیا پر قناعت کرنے کی روش پیدا ہوگی. یہ انتہائی مطالبہ ہے جو واقع ہوا. فتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, حق کا تقاتی ہی, جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو. معیشت کی سطح پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین, اگر تم صاحب ایمان ہو, اگر تم ایمان والے ہو. اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایک احساس بارہا آتا ہے کہ اسلام کے تمام احکامات وہ آخرہ اورینٹڈ ہیں, ان پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے سامنے آخرت کی زندگی نہ ہو. ورنہ ایک ایسا شخص جو کہ طالب دنیا ہے, جس کی ساری سیو جہو, ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے, وہ دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے, دنیا ہی اس کے مقصود اور مطلوب ہے, آخرت اس کے سامنے نہیں ہے, اسلام کے احکامات اس سمجھ میں آ نہیں سکتے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ خرچ کرو, اس سے مال بڑھتا ہے, صدقات سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے, جبکہ ظاہر میں نظر یہ آ رہا ہے کہ سود سے تو مال بڑھ رہا ہے اور صدقے سے مال کم ہو رہا ہے. کہاں بڑھتا ہے؟ آخرت میں بڑھتا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی تقوی کو اپیل کرتے ہوئے کہا گیا, جذبہ تقوی کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا سود میں سے. یعنی سود کا چھوڑنا آسان نہیں ہے. کبھی غور کریں, آج اتنی بڑی اکثریت مسلمانوں کی وہ اس سودی لین دین میں ملوث ہے. مسلمان ہی ہیں جو بینکوں میں کام کر رہے ہیں, مسلمان ہی ہیں جو سودی کھاتے کھولتے ہیں, مسلمان ہی ہیں جو سود لے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں. اور احادیث میں اور قرآن حکیم میں کس قدر شدید وعید وارد ہوئی ہے اس حوالے سے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر سود لینا دینا نہیں چھوڑتے, فاضلو بحرب من اللہ ورسولہ, تو تیار ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. حدیث میں انتہائی سخت تشبیہ واقع ہوئی کہ گناہ, سود کے گناہ انتہائی ہیں, 70 کے قریب گناہ ہیں سود کے, اور الربا 70 کے قریب اس کے گناہ ہیں. اور اس میں سب سے کم کیا ہے؟ ایسرھا ین کہ ہر رجل امہ, سب سے کم تر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کرے. اتنی سخت وعید کے باوجود مسلمان یہ کام کرتا رہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آخرت کا ایمان وہ کمزور پڑ چکا ہے, تقوی یہ کمزور پڑ چکا ہے, اس بات کا احساس کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہے جو قائم رہنے والی ہے. ان الدار الاخرت لہی الحیوان, آخرت کی زندگی ہے جو کہ قائم و دائم رہنے والی ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ تھوڑے دن کا یہاں کی آسائش بھی تھوڑے دن کی ہے اور یہاں کی پریشانیاں مصیبتیں بھی تھوڑے دن کی ہیں. اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو پھر سود چھوڑنا آسان ہے. قرآن حکیم نے پہلے یہ تقوی پیدا کیا تھا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اندر. مسلمان کے اندر پہلے ایمان کی تخم ریزی ہوتی ہے, تقوی مضبوط ہوتا ہے, اور اس کے بعد احکامات دیے جاتے ہیں, یہ چھوڑ دو اور وہ آگے بڑھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ قرآن حکیم جو کچھ کہتا رہے, کرنا وہی ہے جو کچھ کر رہے ہیں, پر نالا وہی گر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا, تقوی کی کیفیات نہیں ہوں گی, تو اس وقت تک ان احکامات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. ارشاد ہوا کہ سود چھوڑ دو, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود چھوڑ دو. یعنی سود چھوڑنا یا اسی طرح سے دیگر جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ نے جو کچھ شریعت میں حرام کر دی, اس کا چھوڑنا اس وقت تک آسان نہیں ہے جب تک کہ تقوی نہ پیدا ہو جائے. اس سے اس کی اہمیت کی طرف توجہ کیجیے کہ کتنی اہم شے ہے تقوی. اسی طرح سے بقیہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو, حلال پر اکتفا کرو, طیب رزق کو اختیار کرو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے رزق دیا ہے, حلال و طیب رزق. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. حلال پر اکتفا کرنا, طیب پر اکتفا کرنا, خبیث اور حرام کو چھوڑ دینا تبھی ممکن ہے جب انسان کے اندر تقوی موجود ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, دیکھو اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اسے حکام تک نہ پہنچاؤ. کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, کہ ایک فریق کھا جائے لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یہ روش کیا ہوتی ہے؟ جب تقویٰ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد مال میں عدم اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، زیادتیاں، دست درازیاں اور کرپشن یہ عام ہو جاتی ہیں. سود خوری، رشوت کا لین دین، رشوت ستانی یہ معاشرے میں عام ہو جایا کرتی ہے. اور جب تک معاشرے کی اخلاقی حس، تقویٰ کی حس ایک خاص سطح پر رہتی ہے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. قرآن حکیم نے اسے مستقل زندگی میں اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ ہر شخص اللہ کے سامنے جواب دے. مغربی مفکرین، مستشرقین، اورینٹلسٹ جنہوں نے اسلام پر کام کیا اور اپنی تحقیقات سے آئے دن کچھ نہ کچھ وہ اپنے علم کے شگوفے کھلاتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے اس بات پر جب غور کیا کہ اسلام کا وہ کیا نظام تھا جو اتنی بڑی تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت چل رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بوریا نشین ایک ٹاٹ کے بوریے پر بیٹھ کر تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت چلا رہے ہیں، راز کیا تھا اس میں؟ تو ایک گولڈزائر جو کہ مشہور مستشرق ہے اس نے اس طرف توجہ کی اور وہ لکھتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عمر نے کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا بیوروکریسی کا نظام نہیں بنایا تھا، انہوں نے کوئی بہت لمبے جو ہے وہ سیکرٹریٹ قائم نہیں کیے تھے، بلکہ کیا یہ تھا کہ ہر شخص کو اس کے اللہ کے سامنے اور اس کے ضمیر کے سامنے جواب دے کر دیا تھا. ہر ایک کے اندر تقویٰ کا وصف، ہر شخص یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اب جہاں کہیں ہے اس کے اوپر کوئی جاسوسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس کے اوپر کسی مزید جو ہے وہ چیکس اور بیلنسز کے ذریعے سے نظام کو اتنا جکڑ دینا اس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. اگر آپ مغربی طرز مینجمنٹ کو دیکھیں اور اسلامی طرز مینجمنٹ کو دیکھیں تو اس میں بنیادی فرق یہی ہے. مغرب نے یعنی ویسٹ نے جو طرز مینجمنٹ مرتب کیا اس میں کیا ہے؟ تمام مینجمنٹ سائنسز اس کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر شخص کرپٹ ہے اور وہ لازماً کرپشن کرے گا. اب کرو یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر تحدیدات یعنی زیادہ سے زیادہ چیک لگا کر اور اس کے اختیارات کو محدود کر کرپشن کو کم کر لو. اور اسلام نے کیا کیا؟ یہ بکھیڑ اتنے لمبے چوڑے اسلام نے نہیں پالے، بلکہ اسلام نے یہ تصور دیا کہ ہر شخص دیانتدار ہے، امین ہے، الا یہ کہ اس سے کرپشن ثابت ہو جائے. اور اس سے روکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اسے خوف خدا اس کے اندر اجاگر رکھو، اپنے عمال، اپنے گورنر، اپنے قاضی، اپنے معلم، اپنے سارے مرتب کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ کرو کہ وہ تقوی والا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا. اور اگر اس کا اللہ سے نہ ڈرنا ثابت ہو جائے یعنی اس کا خلاف تقوی عمل ثابت ہو جائے تو پھر سخت سزائیں رکھی گئی. مغرب نے کیپٹل پنشمنٹ کے تصور کو ختم کر دیا. کیا کیا؟ کچھ دیر ڈال دو جیل میں اور پھر نکال کر چھوڑ دو. اس سے ہوا کیا؟ یہ جیل خانے اصل میں مجرموں کی آماجگاہ، ان کے پروان چڑھنے کی جگہیں بن گئیں. اسلام نے اصل میں گناہوں کو اور زیادتیوں کو اور کرپشن کے اسباب کو ختم کر دیا. بنیادی ذریعہ یہ، مستقل ٹریٹمنٹ یہ کہ تقویٰ کے اعتبار سے حص کو بلند تر سطح پر رکھو، تقویٰ کو ان کے اندر اجاگر رکھو، اور پھر مزید یہ کہ اگر غلطی اس کے باوجود ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد سخت سزا دی جائے. چنانچہ اس طرح سے معیشت اور معاشرت کی سطح پر تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کیا گیا. معاشرت کے حوالے سے تو تقویٰ کا بہت ہی بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے. اس کے لیے ایک ادنا مثالی کفایت کرے گی، صرف ایک ہی مثال کفایت کرے گی کہ نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تین آیات تلاوت فرمایا کرتے، جن کے ابتدا میں پھر خطبہ نکاح میں ہر وقت یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ تین آیات اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے، بنیادی حاصل کیا ہے؟ وہی تقویٰ کی تعلیم. تینوں آیات میں، سورہ نساء، سورہ عذاب اور سورہ آل عمران، تینوں مقامات سے جو آیات لی گئی ہیں وہ آیات ہیں جس میں کہ تقویٰ کا تذکرہ. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ عذاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نکاح کے موقع پر. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو بالکل سیدھی. نتائج بھی آگے بیان ہوئے، اصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تقوی اور نکاح کا موقع، یا کہیے معاشرتی زندگی، بہت آپس میں جڑے ہوئے ہیں. گھر کے ادارے کو چلانے کے لیے سب سے بنیادی شے تقوی ہے. شوہر بھی اس بات کا لحاظ کرے کہ اگر کسی کو اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تقوی، خوف خدا. یہاں چار دیواری کے اندر اگر کوئی ریاست کی عملداری نہیں ہے، کوئی ریاست آ کر نہیں پکڑ سکتی کہ یہاں کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، مگر اللہ دیکھنے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور زبان، یہیں سے تو ابتدا ہوتی ہے معاشرتی زندگی میں بگاڑ کی. خاندان کا ادارہ تباہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ زبان کا غلط استعمال، یا تو لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے. شروع ہی میں اس کی تحدید کر دی گئی، پیش بندی کر دی گئی، بتایا دیکھو تقویٰ کے ساتھ اس نئے بندھن کا آغاز کرو. خصوصیت کے ساتھ تقویٰ کی ہدایت اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت سے پہلے میں آپ کو سنا چکا، وہ بھی اس موقع پر پڑھا کرتے تھے. سورہ عذاب اور سورہ نساء کی پہلی آیت، ان تینوں آیات کا حاصل تقویٰ ہے. تقویٰ کو اختیار کرو تو تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری سوشل لائف یہ بہت اچھی ہو سکتی ہے، بہت پرسکون اور خوشگوار گزر سکتی ہے. اور اگر تقویٰ کو بالائے طاق ڈال دیا تو پھر اس کے بعد نفسانیت ہوگی، کھینچا تانی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جھگڑے فساد ہوں گے، اور نتیجہ یہاں تک نکل آئے گا جو شیطان کا مقصود ہے کہ گھر کے ادارے کو تباہ و برباد کر دیا جائے. شیطان اپنے ایجنٹوں میں سے کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس سے خوش ہوتا ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے، ان کے درمیان تفریق کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے کہ اس سے ایک گھرانہ نہیں پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ جس سطح کو پہنچ چکا، بارہا اور ہر کچھ وقفے کے بعد یہ باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، فلانا نکاح ہوا تھا وہاں طلاق ہو گئی، طلاق کا جو ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی جو شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، سبب کیا ہے؟ کئی اسباب ہیں اس کے، اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ تقویٰ سے ہم دور ہو چکے ہیں. معاشرتی زندگی میں تقویٰ انقا ہوتا چلا جا رہا ہے، دور ہوتا چلا جا رہا ہے، نتیجتاً فساد ہے اور نفسانیت ہے. اسی طرح سے سیاست مسلمان کی، اس میں بھی تقویٰ ایک بنیادی کیفیت کا بنیادی وصف ہے، بچ بچ کر چلنا. اور یہاں کس سے بچنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دائرہ مرتب کر دیا، یہ ہے تمہارے لیے مباحات کا دائرہ، اس کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کرو. چنانچہ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے سے آگے نہ بڑھو، یعنی جس شے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اس سے آگے بڑھنا نہیں. یہ تمہارے لیے وہ باؤنڈریز ہیں جو مرتب کر دی گئی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے جو متعین کر دی گئی. ہاں اس کے اندر ایک دائرہ ہے جس میں قانون سازی ہو سکتی ہے، جس میں کہ انتظامی امور کو چلایا جا سکتا ہے. مسلمان کی سیاست، مسلمان ریاست کی ہونے والی سیاست، اس کا بنیادی اصول ہی ہے کہ تمام اکثریت بھی اگر جمع ہو جائے تب بھی وہ کسی اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہیں کر سکتی اور اس کے حرام کردہ کو حلال نہیں کر سکتی. ہاں اس کے اندر اندر کا دائرہ ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے فرمایا فتق اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اس کے ذرائع کیا ہے؟ تقوی حاصل کیسے ہوتا؟ تقوی ایک مستقل مشق کا حاصل ہے. البتہ اس کے کچھ ذرائع ہیں جو قرآن و سنت ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کرو گے تو تقوی حاصل ہو جائے گا. ان میں سے ایک بنیادی بس وہ نفس کی تربیت ہے، ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول. جتنا یہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا تقوی اتنا مستحکم ہوتا چلا جائے گا. اور سیلف کنٹرول سے، ضبط نفس سے جو شاید آپ کے ذہن میں فوراً آئے گی وہ عبادات اسلامی میں سے روزے کی عبادت ہے. روزے کا تقوی کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. اگر یہ کہا جائے کہ چولی دابن کا ساتھ ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، جہاں پر کہ روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، وہاں تقوی کا بھی ذکر واقع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم تقوی والے ہو جاؤ، شاید کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. روزہ اور اس کا حاصل تقوی، مراد کیا ہے اس سے؟ اس ممبر سے اس سے پہلے کئی مرتبہ الحمدللہ یہ بات بیان ہوئی ہوگی کہ انسان جس شے کا نام ہے وہ دو اجزاء کا مرکب ہے. اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے اور یہ جسد خاکی اور روح ربانی کا مجموعہ ہے. حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بڑا عجیب و غریب، فرماتے ہیں کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ جو دو عالم ہے نا، ایک ہے جو کہ مٹیریل ورلڈ ہے، یہ حسی عالم، اس کا حاصل ہے انسان کا جسم، اور ایک ہے جو کہ عالم ارواح ہے، اسپرچل ورلڈ، اس کا حاصل ہے انسان کی روح. ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دیا، ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، اس سے اٹھایا انسان کو. بقیہ تمام مخلوقات میں یہ امتزاج نہیں ہے، یا تو کوئی ہے جس کے پاس صرف جسم ہی جسم ہے، جیسے حیوانات ہیں، فرشتے ہیں تو یہ روح ہی روح پر مبنی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے جس کے اندر اللہ نے روح اور جسم کو جمع فرما دیا، یہ روح ربانی اور جسد خاکی کا مجموعہ ہے. البتہ اس جمع ہو جانے سے کشمکش جاری ہو چکی ہے، اور یہ کشمکش انسان کے اندر بھی جاری ہے اور انسان کے باہر بھی جاری ہے. انسان کے اندر کی کشمکش کو ہم کہتے ہیں نفس لوامہ، یہ انسان کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام تم غلط کر رہے ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم، اس کے بطن و فرج، اس کی زبان کا چٹخارا، اور اسی طرح اس کے تمام حیوانی تقاضے، وہ چاہتے ہیں اسے برائی کی طرف راغب کرنا، وہ چاہتے ہیں اسے زمین کی طرف پست کر دینا، وہ چاہتے ہیں اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کر دینا. مگر یہ روح ربانی، یہ چاہتی اللہ سے تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، اور اس کے اندر علو اور رفع یعنی اوپر بڑھنے اور ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک داعیہ پایا جاتا ہے، قوت پائی جاتی. تو یہ جسمانی تقاضے اور نفسانی تقاضے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور یہ ملامت کرتا رہتا ہے نفس ملامت گر. اگر انسان روح کے تقاضے کو مان لیتا ہے تو تقوا کے راستے پہ چلتا ہے، اور اگر جسم کے تقاضے کو مان لیتا ہے تو نفس کے راستے پر چل پڑتا. یہ کشمکش داخل میں بھی جاری ہے اور اسی کا نتیجہ ہے باہر خارج میں بھی کشمکش نظر آتی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ کیا ہے کہ ایک ہے وہ بولہب کا قافلہ اور ایک ہے مصطفی قافلہ، ان دونوں کی آپس میں کشمکش رہی ہے. وہی نفس اور جسم کے تقاضے، وہی جو روح اور جسم کے تقاضے، ایک وہ ہے جو روحانی تقاضوں کو ترجیح دینے والے ہیں، ایک وہ ہے جو کہ بطن و فرج کے تقاضوں کو، حیوانی تقاضوں کو ترجیح دینے والے ہیں. ان کے درمیان خارج میں بھی کشمکش ہے. ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، اور یہی کیفیت انسان کے نفس کے اندر بھی ہے، انسان کی جان کے اندر بھی ہے. یہ جو کشمکش ہے اس میں کس طرح سے روح کو حاوی رکھا جائے اور جسم کو مغلوب رکھا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مشق دے دی روزے کے ذریعے سے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے. روزہ اصل میں جسم کو کمزور کرنے اور روح کو حاوی رکھنے کا ذریعہ ہے. صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم سے کھانے پینے اور جنسی خواہش کو پورا کر دینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس انسان کا کمزور ہوتا ہے اور روح وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. روح کو موقع ملتا ہے کہ وہ نکل آئے باہر اور اپنے قابو کو مستحکم کر لے، اپنے اقتدار کو مستحکم کر لے انسان کے جسم کے اوپر. جس طرح سے کسی گھوڑے پر کوئی سوار بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے اور گھوڑے کو چلاتا ہے جس طرف جانا ہے، اسی طرح سے یہ روح اصل میں سوار ہے اور جسم یہ وہ گھوڑا ہے جسے کہ درست راستے پر جانے کے لیے روح استعمال کرتی ہے. جسم یہ اپریٹس ہے جو اللہ نے دے دیا. اس روح کو کیسے استعمال کرو، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ روح کے پاس ہے، اللہ نے دے رکھا ہے کہ اسے استعمال کرو نیک اعمال کے لیے. روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ جسم کو کمزور کرتا ہے تاکہ روح باہر آئے اور اس کے ساتھ کلام رب سبحانہ ہوا تعالیٰ، وہ تراویح میں کھڑے ہو کر ہم سنتے ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ دونوں مل کر انسان کی روح کو بالیدگی عطا کرتے ہیں، روح کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تقوی کے راستے پر وہ چل پڑتا. تقوی یہی ہے نا، بچ بچ کر چلنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ایسا سوار ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہے اپنے گھوڑے کی، وہ اسے حرام میں منہ نہیں مارنے دیتا، اسے درست راستے پر چلاتا ہے. یہ روزہ ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا. چنانچہ اس مقام پر جہاں فرضیت روزے کی فرضیت کا ذکر ہوا، وہاں تقوی کو ذکر کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تقوی حاصل کرو. روزہ ذریعہ ہے تقوی کا. اسی طرح سے اور بھی ذرائع ہیں تقوی کے، جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ہو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. ولا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم خلاف عدل کوئی کام کرنے لگ جاؤ. ہوا اعدلوا، دیکھو عدل کیا کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. معلوم ہوا عدل کرنا، عدل کی روش اختیار کرنا، یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. روزمرہ کے معاملات میں اپنے رویے میں عدل کو پروان چڑھائیے. ہر معاملے میں عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل وہ بنیادی درمیان کا راستہ ہے جو شریعت واضح کرتی ہے. اس کے بل مخالف ظلم ہے، اس کے بل مخالف زیادتی ہے، تعدی ہے. عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق پہنچ جائے. انسان چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی عدل کرنے والا ہوگا تو یہ تقوی اسے حاصل ہوگا، اور یہ بار بار کا عمل یہ تقوی کو پروان چڑھاتا ہے. نیک اعمال وہ تقوی کو پروان چڑھاتے ہیں. قرآن حکیم، یہ تقوی کیا ہے؟ یہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، ایمان کے ساتھ رہتا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. جتنا کچھ یہ تلاوت سے ایمان بنتا ہے، اتنا ہی تقوی مستحکم ہوتا چلا جاتا. صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی تھی، زیادت ہم ایمانا، انہیں ایمان کے اعتبار سے آیات قرآن بڑھا دیا کرتی تھی، انہیں بڑھوتری حاصل ہوتی تھی ایمان کے اعتبار سے. اور یہ ایمان مستحکم ہوتا ہے، تقوی مستحکم ہوتا. اب وقت کم ہے، مختصراً اس کے برکات و ثمرات دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہ جب تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ بنیادی روش کے بچ بچ کر چلنا، ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا یا اس کی ناراضگی لازم آ جائے گی، میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے یا راضی نہیں ہوتا، یہ روش مستحکم کرنا ہر کام سے پہلے. جو کام کرنے، جب بندہ مومن اور متقی شخص، اس کی بنیادی روش یہی ہے، ہر کام سے پہلے یہ دیکھے کہ آخرت میں یہ اللہ کی رضا کا حصول اس سے ہوگا یا اس کی نافرمانی لازم آ جائے گی. اور متقی آدمی وہ رضا والے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس کی ناراضگی والے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جس کے اندر یہ روش مستحکم ہو جائے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کا مستقل اختیار کرنا یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور اس کے اعلیٰ درجات کے حصول کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. شراب کی حرمت کا جہاں حکم آیا تھا اس کے بعد بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ گزر گئے اس سے پہلے کہ شراب کی حرمت قطعی نازل ہو جاتی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, بتایا گیا کہ وہ جو کچھ کھا پی کر گئے اس کا ان سے سوال نہیں ہونے والا اس لیے کہ اس وقت تک شریعت میں شراب حرام نہیں تھی. تو ارشاد ہوتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فیما طعموا, وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ وہ کھا چکے, یعنی شراب کی حرمت آنے سے پہلے جو کچھ کھا پی چکے, اذا متقوا جبکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں, وعملوا الصالحات اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے, ثم تقوا پھر تقوی اختیار کیا, ثم آمنوا پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے, ثم تقوا پھر تقوی اختیار کیا, واحسنوا اور اچھے درجے پر عمل کرنے والے تھے, درجے احسان پر عمل کرنے والے تھے, نیک عمل کرنے والے تھے, واللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی احسان کے درجے میں عمل کرنے والوں کو, عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی ایمان عمل صالح یہ ایک ایسا سرکل ہے, ایک ایسی چین ہے جس کے اندر انسان جب چلتا رہتا ہے تو تقوی حاصل ہوتا ہے, اس کے بعد تقوی مزید بڑھتا ہے اور اگلے مراحل کی جانب جاتا ہے, نتیجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن حکیم سے ہدایت کے حصول کے لیے بھی تقوی لازمی شرط ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے ڈول کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد پیا جاتا, آپ کو پیاس لگی ہے شدید, کنویں میں پانی موجود ہے مگر آپ کی پیاس اس وجہ سے نہیں بجھ سکتی کہ آپ کھڑے ہو کر کنویں کے کنارے کہتے رہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے میری پیاس بجھ جائے, نہیں, پیاس کیسے بجھے گی کہ آپ ڈول ڈالیں گے اور اس کے بعد کنویں سے پانی نکالیں گے اور اسے پیئیں گے تو پیاس بجھے گی. اسی طرح سے ہدایت جو کچھ ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بالقوہ پوٹینشلی موجود ہے, مگر یہ ہدایت عملاً جن کے لیے ہدایت بنتی ہے وہ لوگ ہیں جو تقویٰ والے ہیں. یہ بالفعل کب ہدایت بن جاتا ہے قرآن حکیم؟ تب بنتا ہے جبکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں, اور یہی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, کن کو گمراہ کرتا ہے؟ وہ جو فاسق ہیں. فاسق کون ہے؟ وہ جو کہ متقی نہیں ہے. ہاں, اور یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے, چنانچہ آغاز ہی میں ارشاد ہو گیا ہدل للمتقین, یہ قرآن حکیم اہل تقوی کے لیے ہدایت, یہ قرآن حکیم ہدایت سرتاسر ہدایت ہے. دوسری جگہ بتایا گیا کہ ہدل للناس ہے, کل نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے, مگر وہ نوع انسانی پیاسی رہے گی جب تک کہ وہ تقوی نہ اختیار کر لے, تقوی اختیار کرے گی تو پھر یہ قرآن حکیم اس کے لیے ہدایت بنے گا. اہل ایمان میں سے بھی, مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو کہ تقوی کی روش پر چلنے والے نہیں ہیں, یعنی ان کی یہ نیت نہیں ہے کہ جو کچھ قرآن حکیم حلال کرے اسے حلال رکھا جائے اور جو کچھ یہ حرام کر دے اسے حرام کیا جائے, تو قرآن کا سن لینا, پڑھ لینا, سمجھ لینا, اس کی محافل میں شریک ہو جانا, اس کے لیے انفاق کرنا, یہ سب کچھ کام نہیں آتا جب تک کہ اس کا بنیادی طور پر تقوی والی روش اس کے اندر پیدا ہو جائے. علم انسان کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن حکیم بتاتا عز اللہ علی علم, اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے. ہدایت میں, ہدایت کا علم ہونا کوئی اور شے ہے اور ہدایت پر کاربند ہونا, گامزن ہونا کوئی اور بات ہے. جو شخص ہدایت پر کاربند ہوتا ہے, گامزن ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں متقی, تقوی والی روش. قرآن حکیم کا آغاز ہوا تو بتا دیا کہ تقوی کے ساتھ اسے پڑھو, یہ ہدایت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور اگر تقوی اختیار نہیں کیا, حرام آمدنی نہیں چھوڑی, اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ رکھا, معیشت, معاشرت, سیاست کی اصلاح نہ کی, جیسے جیسے ہدایات آتی چلے جائیں, تو یہ ہدایت تمہارے لیے نہیں بنے گا. قرآن حکیم کامل ہدایت نامہ ہوا کرے, تمہارے حق میں تب ثابت ہوگا یہ ہدایت جب تم تقوی اختیار کرو گے. ہدل للمتقین, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ اکرام والے یعنی عزت والے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں. سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں. اہل تقوی سے اللہ محبت کرتا ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتقین, اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. اولیاء اللہ کی صفات بھی یہی ذکر ہوئی ہیں قرآن حکیم میں. چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے, نہ انہیں مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشے ہوتے ہیں نہ ماضی کے بارے میں کوئی غم اور یاس پایا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے, مستقل تقوی اختیار کرنے والے لوگ تھے. اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے جو کہ آسمان پر اڑا کریں, پروں کے ساتھ اور پانی پہ چلا کریں, نہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان اتنا کامل ہو جائے کہ توکل کی وس پیدا ہو جائے, توکل کا وس پیدا ہو جائے, اور ساتھ ساتھ وہ تقوی پر کاربند ہوتے ہیں. وہ زندگی ایسے گزار کر دکھاتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اس پر عمل کرنے والے لوگ اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے سورہ طلاق میں بتایا گیا کہ اللہ دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دیتا ہے تقوی والوں کے لیے. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج یعنی ایگزٹ، وے آؤٹ. انسان جب کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کا، اگر وہ تقوی کی روش اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے وے آؤٹ ایگزٹ بنا دے گا وہاں سے، ایسا راستہ کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ مخرج پیدا ہو گیا، وہ جو تنگی تھی ہر جانب سے میرے گرد دائرہ تنگ ہو گیا تھا. اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی مشکلات میں اگر کوئی اکثیر نسخہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، حق کا دامن نہ چھوڑا جائے. اسی طرح سے اللہ معاملات کو آسان فرما دیتا ہے. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا. ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے، ہمارے لیے سہولت کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے. تقوی اختیار کریں، یہ اس کے ثمرات و برکات ہیں. اسی طرح سے اہل تقوی کو اللہ تبارک و تعالی نے محسنین میں شمار کیا. اسی طرح اللہ قربانی بھی ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو تقوی والے ہوا کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل و قابیل کے واقعے میں اللہ قربانی تو قبول کرتا ہے اہل تقوی کی، زندگی تقوی والی نہ ہو مگر اسلام کے لیے خوب نعرے جلسے جلوس اور خوب جو ہے وہ بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہو، تو ایسی قربانی اسلام کے لیے کارگر نہیں ہوا کرتی. ایسی قربانی نہ اسلام کے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے اور نہ اس کام کرنے والے کارکن کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ کے دین کا کام کرنے والا، اس کے لیے قربانی دینے والا، اس کی زندگی کا مستقل وقت تقوی ہوا کرتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، نہیں، ہر جگہ وہ متقی ہے. اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تب بھی متقی ہے، دفتر میں بیٹھا ہے تب بھی متقی ہے، گھر والوں کے درمیان ہے تب بھی متقی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے تب بھی متقی ہے، عدالت میں بیٹھا ہے تب بھی متقی ہے. یہ ایسا وصف نہیں ہے کہ کبھی اختیار کر لیا اور کبھی اختیار نہیں کیا، نہیں، مستقلا زندگی کا وصف ہے تقوی. اسی طرح سے اور کئی ثمرات ہیں جو قرآن و سنت میں تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرماتے ہیں. اور یہ ایسا وصف ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کل اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خصوصی دعائیں بھی تلقین فرمائی ہے کہ جس شے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے انسان اسے مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ مجھے عطا فرما، اس کے لیے محنت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرماتے ہیں کہ اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، فَإِنَّكَ خَيْرَ مَنْ زَكَّاهَا، اور تو بہترین ہے تزکیہ کرنے والا، صاف ستھرا کرنے والا، تقوی عطا کرنے والا تو بہترین ہے. اسی طرح سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والعافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، تقوی کا، عفت و عصمت کا، اور اسی طرح سے عافیت کا، اے اللہ ہمیں سب کچھ عطا. اسی طرح سے غنا کے بھی لفظ آتے ہیں، اللہ ہمیں غنا عطا فرما. یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تلقین فرمائی ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت بھی اجاگر ہو جائے اور ہم اسے اختیار کرنے والے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہاں کہا گیا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.